ڈاکٹر چمران آخرکار امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام خمینی بہت خوش ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ امام خمینی نے انہیں سینے سے لگایا، ڈاکٹر کو پیار سے چوما اور پھر فرمایا کہ ایران میں رہ جاؤ۔ ڈاکٹر تو رہنے کے ارادے سے نہ آئے تھے، ہاتھ میں ایک بریف کیس اور ایک کپڑوں کے ٹیچی کے علاوہ کچھ بھی نہ لائے تھے، آئے تھے کہ واپس جائیں گے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ لبنان میں حالات بہت خراب ہیں۔
جب دوسرے انقلاب یعنی جاسوسی کے امریکی اڈے پر قبضے کے بعد عبوری حکومت نے استعفیٰ دیا تو اس وقت ڈاکٹر وزیر اعظم کے معاون تھے۔ اگلے ہی دن صبح جب ہم دفتر آئے تو دیکھا کہ جو کابینہ میں تھے اور حکومت کے ساتھ تھے سب جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر صاحب دفتر آئے تو بتایا گیا کہ یہ سب لوگ تو ہر چیز سمیٹ رہے ہیں، کہا کہ عزیز آپ اپنا کام کریں۔ پھر چلے گئے۔ عصر کے بعد تقریباً 5 بجے تھے یا 5:30 بجے ڈاکٹر صاحب واپس آئے۔ جو واقعات پیش آ رہے تھے اس حوالے سے ہم لوگ بہت افسردہ تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تقریباً کام اور فائلیں سمیٹ لی ہیں۔ کہا کہ عزیز اب اس کی ضرورت نہیں، اب اس کام کو انجام نہ دیں۔ میں نے پوچھا کیوں نہ دیں؟ تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں امام کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس عرصے میں امام رحمت اللہ علیہ قم میں قیام پذیر تھے اور عبوری حکومت ہر جمعرات کو قم جایا کرتی تھی تاکہ امام کو رپورٹ سنائیں، ملاقات کریں اور امام سے اپنی ذمہ داریوں کا پوچھیں۔ وزیر اعظم اور تمام وزیر جایا کرتے تھے، ڈاکٹر چمران معمولاً فرار ہو جاتے اور ایسے سفر پر نہیں جایا کرتے تھے، کسی بہانے سے ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن کہا ان سب باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا آپ تکبر تو نہیں کر رہے؟ آپ امام کی خدمت میں کیوں نہیں جاتے؟ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں عجیب اثر تھا۔ ایک دفعہ میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا، کچھ ٹھہر کر بولے، دیکھو میرے عزیز، ان کی حالت بدل رہی تھی۔ دیکھو میرے عزیز، میں کچھ گھبرا گیا۔ امام رحمت اللہ علیہ کی تصویر مجھے دکھائی اور کہا تم رات کو سو جاتے ہو۔ میں رات وہیں سویا کرتا تھا اور وہ کمرے میں سویا کرتے تھے۔ کہا کہ جب تم رات کو سو جاتے ہو تو میں گھنٹوں اس تصویر سے عشق اور محبت کی باتیں کرتا ہوں، امام میرے معشوق اور محبوب ہیں۔ میں نے کہا کہ بس پھر تو ضرور آپ کو امام کی خدمت میں جانا چاہیے۔ کہا نہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، چاہے اپنے معشوق کی زیارت کے لیے ہی ہو۔
میں نے انہیں اپنے لیے کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنے خاکی بدن کے لیے، لیکن اپنے روحانی جسم کے لیے کئی کام کرتے تھے۔
اسی معاونت انقلاب کے دفتر میں ایسے حالات بن گئے کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف فضا بنا دی گئی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ دفتر میں ایک آدمی ہاتھ اونچے اٹھا اٹھا کر نعرے لگا رہا تھا، مردہ باد چمران، مردہ باد چمران۔ یہ کہہ کر جب وہ مڑا تو دیکھا کہ ڈاکٹر چمران خود اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو وہ آدمی یوں پتھر بن گیا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بہت نارمل، بڑے سکون کے ساتھ ان کے درمیان سے آتے جاتے۔ اسی چیز نے ان کو مجبور کر دیا اور وہ ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔
ڈاکٹر چمران مشکلات اور رکاوٹوں کے ساتھ ایسے پیش آتے کہ سب پیچھے رہ جاتے تھے۔
جب کردستان کے واقعات شروع ہوئے تو میں اس وقت لبنان میں تھی. میں تہران پہنچی. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی تہران پہنچتی تھی مصطفیٰ خود مجھے ایئرپورٹ پر لینے آتے تھے. اس دفعہ وہ نہ تھے. ان کے بھائی ایئرپورٹ آئے اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب سفر پر گئے ہیں، جلد واپس آ جائیں گے.
ظاہراً بہت تیزی کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اور ابھی لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی. جب ڈاکٹر صاحب چلے گئے تو پھر مجھے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ چند ایک دوست بھی تھے، کہ دشمن کا ارادہ ہے کہ پاوے سے حملہ شروع کرے اور کردستان کا کچھ علاقہ قبضہ کر لیں، پھر جمہوریہ کردستان کا اعلان کر دیں اسی طرح کی کوئی چیز، اور پھر فوراً اسرائیل اور برطانیہ کی طرف سے تسلیم کر لیا جائے اور پھر اسرائیل کی طرف سے ان کی مدد کی جائے. ڈاکٹر نے ٹیلی فون رکھا اور گہری سوچوں میں کھو گئے. پھر کسی نے ڈاکٹر چمران سے کہا کہ منزل حضرت امام رابطہ کریں اور ملاقات کی اجازت لیں. یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں جا کر بات کرنی چاہیے. ان لوگوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور چلے گئے. پھر جب حضرت امام کے گھر سے واپس آئے تو ڈاکٹر چمران کے ہمراہ اندر آئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے لیے فوراً میرا فوجی لباس تیار کرو.
ان مشکل حالات میں میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ انقلاب کو ماننے والا کوئی مومن انسان کردستان میں رہ جائے. سب کو وہاں سے نکالنا چاہیے. اس لیے پاوا پر حملہ شروع ہوا. اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ 60 پاسدار جو وہاں کے نہیں تھے اور وہاں جنگ لڑ رہے تھے، ان میں سے صرف 16 باقی بچے تھے. دوسرے سب وہاں شہید ہو گئے تھے.
فلاحی اور ڈاکٹر چمران نے ایک ہی ہیلی کاپٹر میں سفر شروع کیا تاکہ وہ پاوا جا سکے.
اس زمانے میں انجینئرز بازرگان نے کردستان میں ایک دوستی اور صلح کا وفد بھیجا تھا جس کا سربراہ فروہر تھا. ڈاکٹر چمران اس چیز کے سخت خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ ایسا کام نہ کریں، ہم اس معاملے کو جڑ سے ختم کر دیں گے اور ہم سرحد کے قریب ہیں، لیکن آپ کا یہ کام باعث بنے گا کہ ان کی جڑ باقی رہے. اس واقعے میں میں پیغام رسانی کا کام کر رہا تھا. انجینئر بازرگان کے دفتر سے کئی دفعہ مجھ سے کہا گیا کہ ڈاکٹر سے کہو واپس آ جائے. کئی دفعہ واپس آنے کا کہنے کے بعد وہ اس دن واپس آئے. ایک اونچی جگہ جہاں پانی کا تالاب ہے اور وہاں جنازے لا کر رکھا کرتے تھے. وہاں انجینئر بازرگان اور ڈاکٹر چمران گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر ان کے درمیان اس مسئلے کے بارے میں بحث شروع ہو گئی. انجینئر بازرگان اس سے کہہ رہے تھے کہ جب میں نے تمہیں پیغام دیا کہ واپس آ جاؤ تو تم کیوں واپس نہیں آئے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے. انجینئر نے کہا کہ کیا مطلب، اور پھر ان دونوں کی آوازیں اونچی ہونے لگی. اسی طرح کی بحث تھی. اگر ڈاکٹر صاحب سیاسی حوالے سے تحریک آزادی کے لبرلزم کو بڑھانا چاہتے، جو کہ انجینئر بازرگان چاہتے تھے، تو پھر وہی کام کرتے جو بازرگان کہتے تھے.
میں مصطفیٰ سے پوچھا کرتی تھی کہ فلاں شخص کہتا ہے آپ کیوں لوگوں کو آزادی سے کام کرنے نہیں دیتے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مصطفیٰ کو بہت غصہ آ گیا تھا اور مجھ سے کہا کہ ہمارا زمانہ قومیت کا زمانہ نہیں. اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں کردوں کو خود مختاری دوں اس لیے کہ وہ کرد کے نام سے ملک بنائے تو میں ایسا نہیں کروں گا. حتیٰ کہ اگر فارس کے لوگ مجھ سے کہیں کہ وہ فارس کے نام پر ملک بنانا چاہتے ہیں تو میں ان کا مخالف ہوں گا، اس لیے کہ ہماری آئیڈیالوجی اسلام ہے اور اسلام میں عرب، عجم، بلوچ اور کرد میں کوئی فرق نہیں.
اگر ایک فیصلہ بر وقت نہ کیا جائے، ایک دن بعد کیا جائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بر وقت یہ ہوا فیصلہ ہی اثر رکھتا ہے.
میں اپنے دل میں کہتی کہ مصطفیٰ لبنان واپس چلے. کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ میں یہ سوچتی ہوں. بہرحال لیکن مصطفیٰ ادھر ہی رہے اور مجھ سے کہا کہ یہ مت سوچنا کہ میں آیا ہوں اور حیثیت و مقام حاصل کر لیا ہے، اب بیٹھ جاؤں اور آرام کے ساتھ زندگی گزاروں. نہیں، ایسا نہیں ہے.
اس قسم کے فیصلے کہ میں محاذ جنگ پر جاؤں، کسی چیز کا انتخاب کروں، مشکل ہے. اگر جس وقت امام حکم دیں جنگ کے لیے اور سب لوگ یہ سوچیں کہ مجھے تو بہت سے کام ہیں، صرف سپاہیوں کو جانا چاہیے، نہیں نہیں بھائی نہیں، پھر فتح حاصل نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی.
جب تک حق ہے باطل بھی ہے، چین سے نہیں بیٹھے گا اور جنگ جاری رہے گی. لیکن جب کردستان کی جنگ ختم ہوئی تو میں بہت خوش ہوئی.
ان جیسے لوگوں کا کردار اہم ہے جیسے شہید چمران. اگر وہ سوچتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ کا نمائندہ ہوں، میں اسے چھوڑ دوں اور جنگ کے لیے چلا جاؤں، اور اگر شہید چمران نہ جاتے تو کیا ہو جاتا؟
اس زمانے میں جو دھماکہ خیز مواد کے ماہر تھے، انہوں نے انقلاب سے پہلے تربیت حاصل کی تھی. ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ محاذ پر تھے کیونکہ وہاں تخریب کے کام کی ضرورت تھی. ڈاکٹر چمران اس چیز کی تلاش میں تھے کہ دفاعی کاموں کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پر تخریبی کاموں کی بھی ضرورت تھی. وہ آپ نے منحرف کرنے والا اجدر مشہور میزائل کا سنا ہوگا، وہ بھی اسی کام کے لیے ہے. کچھ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، نہیں معلوم ملی جذبہ تھا یا مذہبی جذبے کے تحت آئے تھے. خیر، آئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں. وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا سابقہ اچھا نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ ان کی صلاحیتوں اور ان کے احساسات کی طرف توجہ کریں جو ان کو محاذ جنگ تک کھینچ لائے ہیں. پہلے والی زندگی پر نظر نہ دوڑائیں، انہیں اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں. صرف توجہ اور مہربانی پہلا اور بہترین وسیلہ ہے. نامنظم جنگ میں لوگوں کو جذب کرنے کا سلیقہ سیکھیں، اور کچھ نہیں تو ان کو درس کی خاطر، تربیت اور تعلیم کی خاطر روک لیجیے.
وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ بھائی چارہ اخوت قائم کر لیتا تھا. اس کی آنکھوں میں ایسا اثر تھا کہ دیکھنے والا کہتا کہ ہم برادر ہیں، ہم مل کر کام کریں گے. ہر کسی میں یہ کشش نہیں ہوتی ہے.
کچھ موٹر سائیکل سوار تھے جن کا ہم بہت مذاق اڑایا کرتے تھے. عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنتے تھے، موٹر سائیکلوں پر آتے اور وہ پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے. ہم ان کو دیکھا کرتے تھے. میں بھی بہت غصہ ہوتا تھا. جنگ کے لیے آئے ہیں یا ان کھیل تماشوں کے لیے آئے ہیں؟ یہ کیا آتش بازی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ان کو یہاں کس مقصد کے لیے لائے ہیں؟ ان کا حلیہ دیکھیں، کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ جنگ کو سمجھتے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے، چلے جائے کہ ان کو جنگ کے لیے تیار کیا جائے. خیر، یہ واقعات ہوتے رہے اور ہم لوگ واپس مرکز میں آ گئے.
اس زمانے میں نامنظم جنگ میں سب سے اہم کردار انہی لوگوں کا تھا. ایک آر پی جی والے سپاہی کو اپنے پیٹ پر سوار کر کے اچھالتے اور دوسری طرف پہنچا دیتے. ان میں سے آدھے سے زیادہ شہید ہوئے ہیں. مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کون تھا جس نے ان سب کو بدل دیا تھا. دیکھیں ایسا مزاج کہ اس قسم کے ماحول میں جو آدمی غلط نظر آ رہا ہے اسے برداشت کرے، برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر اس کے منفی کردار کو بدل کر اپنے پروگراموں میں مثبت فائدہ حاصل کر لے۔ اس کے لیے ایک تو مضبوط سوچ اور دوسرا یہ کہ مضبوط جسمانی قوتیں ضروری ہیں۔
ایک بہترین نفسیات کا ماہر چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے کم وقت میں تقریباً 7-8 ہزار افراد کو اپنے گرد جمع کرنا اس لیے نہیں کہ ان کو مرغ پلاؤ دے گا، بلکہ اس لیے اکٹھا کرے کہ ان کو لوبیا کی دال اور خشک روٹی ملے گی اور ساتھ میں ایک گولی ان کے سر میں ماریں گے۔ اس کام کے لیے ماہر نفسیات ہونا چاہیے۔ ایسا شخص لوگوں کی نفسیات کے مطابق کام کرتا ہے جو جذب کر سکے۔ اگر کہیں اچھی تنخواہ دی جا رہی ہوتی اور اتنے لوگ جمع ہو جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ پہلی جگہ اہواز ہے جہاں سے ہم نے اعداد و شمار جمع کیے۔ یہاں 7 ہزار سے زیادہ سپاہی جو ایک روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے کاروبار بند کر کے گولیوں کے سائے میں آتے تھے، خشک روٹی کو تربوز کے پانی کے ساتھ کھا رہے تھے، تنخواہ بھی نہیں لے رہے تھے اور پھر سر اور سینے پر گولیاں کھا رہے تھے۔ ایسے لوگ تھے کیچڑ میں چھلانگ لگا کر خاموشی سے اپنے کام کرتے رہتے تھے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کس طرح ان لوگوں کو جذب کیا جا سکتا ہے؟ لیکن آپ اندازہ لگائیں اس مرد میں کوئی الہی کشش ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح اس کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے میرے نام سے پکارا ہو یا میری ذات کا نام لے کر پکارا ہو۔ ہمیشہ میرے عزیز یعنی میرے پیارے کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ وہ نام ہے جو انہوں نے بہت سوکا رکھا ہوا تھا۔ مقام اور منصب کے راستوں سے نہیں آتے تھے، دلوں کے راستے سے آتے تھے اور صرف دلوں کے راستے سے آتے تھے۔
اس مسئلے میں بہت احتیاط کرتے تھے کیونکہ بیت المال کا مسئلہ بہت نازک ہے اور وہ بہت زیادہ محتاط تھے۔ مصطفیٰ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں تو کچھ بھی میرا نہ ہو۔
ان کے استعمال میں دو چھوٹے کمرے تھے۔ کبھی ہم مجبور ہوتے کہ رات بھر میٹنگ کریں، مشورے کریں، پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں، ملنے والی اطلاعات کے بارے میں، لیکن وہ کمرہ بہت گرم تھا۔ کمرے کے ایک طرف ایک چھوٹا سا پنکھا رکھا تھا جو کام کرتا تھا۔ میں نے انہیں ایک تجویز پیش کی کہ جناب ڈاکٹر صاحب، ہمارے استاد کے دفتر میں 100 یا 150 کے قریب ایئر کولر رکھے ہیں، آپ اجازت دے دیں تو ایک ایئر کولر وہاں سے یہاں لے آؤں۔ کم از کم رات جب آپ یہاں رہتے ہیں تو گرمی میں نہ رہیں۔ میں نے دیکھا کہ میری طرف پلٹ کر گھورا اور پھر کہا، کیا سارے مورچوں میں ایئر کولر لگا سکتے ہیں؟ اس وقت میں سمجھا کہ میں کس شخص سے بات کر رہا ہوں جو حقیقت میں علی علیہ السلام کی طرح جیتا ہے اور علی علیہ السلام کی طرح لڑتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب اتنی باوقار، پاکیزہ اور اس قدر محبت بھرے انداز میں بات کرتے تھے کہ ان سے کہا کرتا تھا، ڈاکٹر چمران آپ یہ جنگ و محاذ جنگ چھوڑ دیں، آئیں آپ زیارت عاشورہ پڑھا کریں۔
اگر بیٹھتے اور دیکھتے ڈاکٹر کی نماز کو کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اس طرح نماز کیوں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسی کیفیت کے بدن لرز رہا ہوتا تھا۔ کیا سچائی، کیا معصومیت! جب کھڑے ہوتے تھے تو حالت بدل جاتی تھی، اور پھر قنوت اتنا طویل دیتے، ایسی حالت ہوتی کہ حقیقت میں اپنے معبود کے سامنے ہیں، اپنے آقا و مولا کے سامنے گردن جھکائے قنوت میں عجیب عجیب دعائیں کرتے تھے۔
ان کی روح زیبائی پرست تھی، بلکہ زیبائی دوست تھی۔ یہ روح جو ڈاکٹر میں تھی لیکن جنگ کے دوران نہیں ہوا کرتی تھی۔
مجھے یاد ہے کہ وہ تصویریں جو ڈاکٹر صاحب بنایا کرتے تھے، وہ ڈاکٹر صاحب کی بلند روح کی عکاس تھیں۔ ان کی مصوری میں معنی ہوتے تھے، ان کی مصوری میں انسان کو بہت سی چیزیں ملتی تھیں، ان کی بنائی ہوئی تصویریں بولتی تھیں۔
صرف ایک جگہ ایک مرتبہ میں نے وجود چمران کے اندر میں کو ظاہر ہوتے دیکھا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، جو ایک الہی انسان کہہ سکتا ہے، اور وہ سوسنگرد کی جنگ تھی۔
ڈاکٹر چمران کے دفتر کی طرف سے بنی صدر سے درخواست کی گئی کہ آپ ایک بٹالین فوج مجھے دے دیں، میں سوسن گرد کا مسئلہ حل کر دوں گا، پھر شادگان کے مسئلے کو اور پھر دوسرے مسائل کو حل کر لیں گے۔ اس سلسلے میں وعدے کیے جاتے رہے لیکن رکاوٹیں آتی رہیں۔ اس طرف ہر گھڑی حالات خراب ہو رہے تھے، اور دوسری طرف اس کام کے انجام پانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جنرل قاسمی جو اہواز کے لشکر کا کمانڈر تھا، اسے لکھا کہ جناب قاسمی، میں صوبے میں حضرت امام خمینی کے نمائندے کی حیثیت سے، پارلیمنٹ میں لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے، میں فلاں عنوان کے تحت اس حیثیت سے اپنے تمام مقامات اور مناسب کا ذکر کیا، اور کہا کہ آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ آپ کی اس تاریخی غلطی کو کسی صورت معاف نہ کروں گا۔ آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر اس معاملہ میں کوئی بھی کوتاہی کی یا غفلت برتی تو بات کے تمام تر نتائج کی ذمہ داری آپ کی ذات پر ہوگی۔ خط میرے ہاتھ میں دیا رات 2 بجے کی تاریکی میں میں اہواز کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر جناب قاسمی سے ملا اور خط ان کے ہاتھ میں دیا تاکہ ذمہ داری واضح ہو جائے۔ میں نے صرف ایک جگہ جہاں دیکھا کہ انہوں نے لکھا میں لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے، میں اس اور اس حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کیا، کیونکہ اس موقع پر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ بتایا کہ میں کون ہوں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس کام کو انجام دو۔ اسی رات 2:30 بجے یا 3 بجے فیصلہ کیا گیا کہ لشکر حرکت کرے۔ ڈاکٹر صاحب ماہی بے آپ کی طرح بے چین تھے، جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ لشکر حرکت کر رہا ہے اپنے چند دوستوں کے ساتھ سوسن گڑھ کی طرف چلے۔ ان کے درمیان 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ جناب کچھ صبر کریں، کم از کم گولہ باری کا سلسلہ کچھ تھم جائے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے، ان کے اختیار میں نہ تھا، لہذا وہ آگے کی طرف چلے گئے۔ دیکھ چکے تھے کہ دشمن نے ان کی گرد دائرہ تنگ کر دیا ہے، وہ محاصرے میں پھنس گئے ہیں، خود بھی محاصرے میں گھر چکے ہیں۔ ان حالات میں بھی جو تدبیر انہوں نے سوچی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو ان کی خاطر وہاں آئے تھے اور محاصرے میں پھنس گئے تھے، ان کو کس طرح سے نجات دلائیں۔ کاغذ اٹھایا اور میجر فلاحی کو لکھا۔
اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے، ناآشنا تھا، زور زور سے سانس لیتا ہوا آگے بڑھا۔ چونکہ آگے تھا، میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ڈاکٹر۔ میں نے پوچھا کہ کیا ڈاکٹر؟ کہا شہید ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے بتایا کہ محاصرہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک تحریر نکال کر مجھے دکھائی، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہما سگریٹ کا کاغذ تھا، جناب فلاحی کے نام لکھا تھا کہ فلاں جگہ پر حملہ کریں۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ ان بزرگ کو وہاں سے دور کریں۔ اس کاغذ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ فوجی حکم نہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس ذریعے سے ان بزرگ کو راضی کریں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔
میں محسوس کر رہا تھا کہ روزے عاشورہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جنگ لڑ رہا ہوں اور کوئی طاقت مجھے اس جہاد سے نہیں روک سکتی۔ موت میرے قدیمی دوست کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی اور حقیقت میں اس کی ہمراہی سے میں لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔
میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں اور چاہتا تھا کہ اس طرف کو جاؤں کہ اچانک ایک مجاہد کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میرے قریب پہنچا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ڈاکٹر شہید ہو گئے۔ میں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹر شہید ہو گئے ہیں اور ان کی لاش فلانی جگہ پر ہے۔ اس نے بتایا کہ اس راستے سے سیدھے چلتے جاؤ اور وہ آخری پل ہے سوسن گڑھ کے قریب، اس کے نیچے ڈاکٹر کی لاش پڑی ہے۔ میں نے اسے تاکید کی کہ کسی اور کو یہ بات نہ بتائے۔ میں چلا سوسن گڑھ کی طرف، وہاں پہنچا دیکھا کہ ہاں وہ بلند قامت شخص زمین پر گرا پڑا ہے۔ آگے بڑھا، میں سوچ رہا تھا کہ سچ میں ڈاکٹر صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی سانسیں لے رہے ہیں لیکن بہت زیادہ خون بہ چکا تھا، ان کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا، مختصر یہ کہ ان کے چہرے پر کوئی رنگ نہ تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہ بولے۔ پل کے اس طرف سے ایک آواز آ رہی تھی، یعنی پل کے جنوب کی طرف سے۔ اس طرف کو گیا، دیکھا کہ جناب عسکری ڈرائیور جو وزارت دفاع میں ان کا ڈرائیور تھا ان کے ساتھ تھا، وہ وہاں غنیمت میں پکڑی گئی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ پہلی غنیمت تھی جو ہم نے جنگ میں حاصل کی تھی۔ ڈرائیور اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کو اٹھایا، کچھ وہ چلے، کچھ ہم نے سہارا دیا، گاڑی کے پاس پہنچے۔ گاڑی کے پیچھے کا حصہ سیدھا تھا، ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اوپر چڑھیں، کمبل بچھا دیتے ہیں اور آپ سو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، میں آگے بیٹھوں گا، اس لیے کہ اگر میں پیچھے سو جاؤں تو باقی لوگ سمجھیں گے کہ میں مارا گیا ہوں، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس حالت میں بھی گئے اور آگے بیٹھ گئے۔ اس کے باوجود کہ ان کے پاؤں میں شدید درد تھا، سوسنگرد سے اہواز تک سارے راستے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھے رہے۔ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور جگہ جگہ مٹی کی ڈھیریاں بنی ہوئی تھی۔ گاڑی مسلسل ہچکولے کھا رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں بہت درد تھا، لیکن سارے راستے لوگوں کو سلام کرتے رہے اور ان کے سلام کا جواب دیتے رہے۔ یوں ہاتھ ہلا رہے تھے تاکہ باقی لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔
انہوں نے بھی کہا ہے اور میں بھی صدام پلید کو الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ سوسنگرد میں آج کی ہماری لڑائی تاسوا یعنی نو محرم کی لڑائی تھی، اب عاشورہ کے موقع کا انتظار کرو۔
ہر ایک سے پوچھتے کیا خبر ہے، صرف دشمن کے بارے میں نہیں بلکہ کہتے تھے تمہارا کیا حال ہے، بہت محبت سے پوچھتے دشمن کی کیا بات کرتے ہو، دشمن کو کون پوچھتا ہے، اپنے ساتھیوں سے بہت محبت سے پوچھتے کیسے ہو، کیا خبر ہے، 60 نمبر کا گولا کھا کر بھی دوسروں کا حال پوچھتے ہیں۔ جب بھی پوچھتے کیسے ہو کیا خبر ہے تو سپاہیوں کے اندر ایک انقلاب آ جاتا تھا۔
میں نے ان سے کہا کہ اب چند دن آرام کر لیں، کہا کہ ان سپاہیوں کے درمیان ان کے سانسوں کی گرمی سے میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔
یقین کریں جب ہم سپاہیوں کے درمیان ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، اتنے سادہ تھے، مٹی سے اٹے ہوئے تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ وزیر دفاع ہیں، پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں، سارے جنگی علاقے کے کمانڈر ہیں، خاک میں بیٹھے تھے۔ جب کسی سپاہی کی گردن میں باہیں ڈال کر کہتے تھے کہ کیسے ہو، تمہارا کیا حال ہے، یہ بہت عمدہ انکساری تواضع کا اخلاقی درس تھا، اس میں زبردست وقار تھا۔ ارے یہ کون ہے؟
شب شہادت یعنی ہفتے کا دن تھا، مصطفیٰ تہران میں تھے، جاتے وقت کہا کہ میں کل لوٹ آؤں گا۔ ایک لبنانی مجاہد علی عباس جو ایران میں شہید ہوئے تھے، ان کا تشیع جنازہ تھا۔ مصطفیٰ کو تہران میں کام تھا۔ مصطفیٰ نے بتایا کہ ممکن ہے کہ کل علی عباس کے ختم کے پروگرام میں شرکت کے لیے ٹھہر جاؤں۔ عصر کا وقت تھا، میں اہواز میں غیر منظم جنگ کی استاد کے دفتر میں تھی جہاں مصطفیٰ کو کمرہ ملا ہوا تھا۔ جب مصطفیٰ نہیں ہوتے تھے یہاں کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، میں ڈر گئی، پوچھا کون ہے، دیکھا تو مصطفیٰ تھے۔
اس رات ہم سب اکٹھے ہوئے اور روزانہ کی رپورٹ پیش کی گئی۔ 2-3 دن کے حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا، محاذ پر کیا تبدیلیاں ہوئی ان کا ذکر کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے آئندہ کے پروگرام بتائے اور دہلاویہ کی حساس مقیت کو وضاحت سے بیان کیا، کہا کہ وہ وہاں کے بارے میں بہت محتاط رہیں، عراق کی بہت کوشش ہے کہ اس پر قبضہ کر لے۔ پھر کچھ نصیحت کرنا شروع کر دی، ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، بہت کم دیکھا تھا کہ وہ اس طرح نصیحت کرے۔
میں آئی اور دیکھا کہ مصطفیٰ بستر پر لیٹے ہیں، مجھے محسوس ہوا کہ جاگ رہے ہیں، لیکن کچھ بولے نہیں، آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھ سے کہا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ میں نے سوچا مصطفیٰ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا شہادت آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کہا نہیں، میں نے خدا سے چاہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ خدا میری مراد کو مجھے دے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جاؤ، آپ کہو کہ راضی ہو، اگر آپ راضی نہ ہوئی تو میں شہید نہیں ہوگا۔
آدھی رات کے بعد شاید رات کے ایک بجے کا وقت تھا، میٹنگ ختم ہو گئی۔ ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کا کیا مطلب تھا۔ کچھ دوستوں نے کہا کچھ خاص نہیں، بہرحال ہم نہ سمجھ سکے۔ ہم چلے گئے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کہیں کچھ سپاہی سو رہے تھے اور کہیں جاگ رہے تھے، کچھ کاموں میں مشغول تھے، کچھ آرام کر رہے تھے۔ تقریباً رات ڈھائی بجے یا تین بجے تھے، اطلاع آئی کہ عراق نے دہلاویہ پر حملہ کر دیا۔ حملہ بہت شدید تھا، لشکر گارڈ نے حملہ کیا تھا، کئی ٹنک اور اسی قسم کی چیزوں کے ساتھ داخل ہو گیا تھا اور زبردست بمباری کر رہا تھا۔
میں گیا، دروازے پر دستک دی، کہا ڈاکٹر صاحب، آواز آئی جی عزیزم، دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جنگی لباس پہنا ہوا تیار بیٹھے تھے۔ کس لیے لباس پہن رکھا تھا؟ جنگی لباس تیار بیٹھے تھے یا انتظار کر رہے تھے؟ اس حالت میں تھے ڈاکٹر صاحب۔ بہرحال میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ ادھر آ سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے کام ہے۔ کہا کیا ہے عزیز؟ میں نے پھر ساری بات بتا دی، اور میں نے بتایا وہاں سے خبر آئی ہے کہ رستمی شہید ہو گئے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق عام حالات میں ڈاکٹر صاحب کو متاثر ہونا چاہیے تھا، پریشان ہوتے، سوچ میں پڑ جاتے یا آنسو بہاتے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی خبر پہلے سے معلوم ہو اور آپ پہلے سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر چکے ہوں، اور جب اس خبر کا سامان ہو تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس خبر کے بعد ڈاکٹر صاحب کا رویہ ایسا ہی تھا۔ اچھا عزیزم، میں آ رہا ہوں۔ ہم سب کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ چند منٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو سب رونے لگے، سب کو بہت دکھ ہوا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ بہرحال مشکل تھا، ایک تو رستمی کو کھو دیا تھا اور دوسرا سب جانتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر پیار تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سب کو تسلی دی، پھر کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ سوچیں، کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہمیں اس حالت سے باہر لانے کے لیے اس قسم کے سوال کرنے لگے تاکہ اس حالت سے نکل کر ہم کام میں لگ جائیں۔ اس کی جگہ اب کس کو بھیجیں؟ کیا کریں کہ یہ نقصان پورا ہو سکے؟ صبح تک ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ کس کو وہاں بھیجیں اور پھر اکٹھے ہو کر مجھے بتائیں۔ آدھا گھنٹہ یا کچھ زیادہ بیٹھے تاکہ ہمیں دوبارہ واپس پہلی والی حالت میں لے آئیں، پھر اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔
کہا کہ کل ظہر کے وقت میں شہید ہو جاؤں گا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، پھر ایسا ہی ہوا۔ صبح جب مصطفیٰ خدا حافظی کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جتنا عرصہ میں استاد کے دفتر میں ان کے ساتھ رہی، جب بھی صبح انہوں نے جانا ہوتا میں ان کے کپڑے تیار کرتی، کلاشنکوف تیار کرتی، اسلحہ اور دوسری چیزیں تیار کرتی۔ ایک کام اور کیا کرتی تھی کہ فریزر میں برف جما کر ساتھ دے دیتی تھی تاکہ راستے میں اسے استعمال کر لیں۔ اس دفعہ بھی میں نے آخری چیز جو ان کو دی وہی برف تھی۔ اسے کہنے لگے کہ آپ بہت اچھی ہو، میرا شکریہ ادا کرنے لگے ان تمام کاموں کا جو میں نے ان کے حق میں انجام دیے، شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔
ہماری نظر میں ہر روز عاشورہ ہو سکتا ہے اور ہر سرزمین کربلا ہو سکتی ہے۔
ایک جملہ اور یہ کہ میں اس کو ڈاکٹر صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کہانی سمجھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ جانتے تھے اس قسم کے حالات پیش آنے والے ہیں، وہ جانتے تھے کہ شہید ہونے جا رہے ہیں۔
پھر وہ دہلاویہ کی طرف چلے گئے۔ دہلاویہ پہنچے، سارے سپاہیوں کو اکٹھا کیا، ایک مختصر سی تقریر کی، رستمی کی شہادت پر تسلیت و تعزیت پیش کی، ان کے حوصلے بڑھائے، دلوں کو مضبوط کیا، کچھ باتیں کیں، اور اپنی باتوں کے آخر میں کہا خدا شہید رستمی سے محبت کرتا، پر آخر کار اس کو لے گیا، اگر ہم سے بھی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی لے جائے گا اور ضرور لے جائے گا۔
اے زندگی، میں تمہارے ساتھ الوداع کرتا ہوں، تیری ساری خوبصورتیوں کے ساتھ، تیرے سارے جلال و جبروت کے ساتھ، تیرے پہاڑوں کے ساتھ، آسمان اور دریاؤں، صحراؤں کے ساتھ، اپنے سارے وجود کے ساتھ الوداع کر رہا ہوں۔ جلتے ہوئے اور غم سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں اور ہر چیز سے آنکھیں بند کر رہا ہوں۔ اے میرے پاؤں، میں جانتا ہوں آپ بہت تیز ہو، میں جانتا ہوں کہ آپ نے تمام مقابلوں میں اپنے رقیبوں سے سبقت حاصل کی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ جانثار ہو، میں جانتا ہوں کہ میرے حکم پر تم شہادت کی طرف بجلی کی طرح حرکت کرتے ہو، لیکن میری خواہش اس سے بھی زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پہاڑی کی بلندی پر اونچا لے جاؤ، میرے لوہے کی طرح سخت ارادے جیسے مضبوط ہو جاؤ، میرے فیصلوں اور منصوبوں جیسی تیزی دکھاؤ، اس چھوٹے سے بدن لیکن آرزوؤں، خوابوں، امیدوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے سنگین جہاں چاہے پہنچا دو۔ زندگی کے ان آخری لمحوں میں میری عزت و آبرو کو محفوظ رکھنا، کچھ ہی لمحوں بعد میں تمہیں سکون دوں گا، ہمیشہ کے لیے آرام و سکون۔ آئندہ کبھی تمہیں تکلیف نہ دوں گا، آئندہ کبھی تم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، آئندہ دنیا کی سختیاں، روزگار کا ظلم تم پر نہ ہونے دوں گا، آئندہ زیادہ جاگنے کی زحمت نہ دوں گا، پھر کبھی تم تھکاوٹ کی وجہ سے فریاد نہ کرو گے، درد اور ناانصافی کی وجہ سے چیخو پکار نہ کرو گے، گرمی اور سردی کی سختیوں کا شکوہ نہ کرو گے، پرسکون اور آسودگی کے ساتھ خاک پر نرم بستر پر آرام کرو گے۔ لیکن یہ لمحے زندگی اور دنیا کے ساتھ الوداع کے احساس لمحے، پروردگار سے ملاقات کی ساعتیں، موت کے سامنے میرے رقص کے اوقات خوبصورت ہونے چاہیے۔ زندگی کے ان آخری لمحات میں میری عزت و آبرو کو محفوظ رکھنا، ایک طویل عرصہ آپ نے میری خدمت کی ہے، آپ سے چاہتا ہوں کہ ان آخری لمحات میں بھی اپنے فرض کو بہترین انداز میں پورا کریں۔ اے میرے پاؤں، تیز اور قدرت مند رہو، اے میرے ہاتھوں، مضبوط اور دقیق رہو، اے میری آنکھوں، باریک بین اور آگاہ رہو، اے میرے دل، ان آخری لمحوں میں صبر کرو، اے میرے نفس، مجھے کمزور اور ذلیل نہ کرنا، کچھ لمحے اور قوت اور ارادے کے ساتھ طاقتور اور صابر رہو۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ صرف کچھ لمحے بعد آپ سب گہرا آرام اور ہمیشہ کا سکون حاصل کر لو،
آرامش خود را برای همیشه بیابی،
اس تھکا دینے والے زندگی اور ان مشکل اور بھاری لمحات کی تلافی ہو جائے گی، کچھ ہی لمحوں بعد سکون پالو گے، پھر کبھی آپ کو زحمت نہ دوں گا۔
الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستغیثین۔
میرا خیال ہے کہ ان شیریں لمحات میں زندگی اور دنیا سے الوداع کرتے ہوئے پروردگار سے ملاقات کے وقت موت کے سامنے ان کے رقص کے لمحات میں ان کا سر شاید امام حسین علیہ السلام کے زانوں پر ہوگا اور سرور شہداء کا دست کرم و رحمت دست محبت ان کے سینے پر ہوگا. اسی لیے انہوں نے اتنے آرام اطمینان اور سکون کے ساتھ اس نفس مطمئنہ کو راضی کیا, ملکوت اعلیٰ کی طرف جلدی کی اور اپنے خدا کی طرف چلے گئے.
جب کوئی عاشق ہو جاتا ہے تو اس کا دل تڑپنے لگتا ہے, وہ جدائی کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ خطرے میں ڈال کر آگ میں کود جائے, ہر سختی اور شکنجہ کو برداشت کرے اس شرط کے ساتھ کہ اپنے معشوق تک پہنچ جائے.
حسن آباد کے ایئرپورٹ سے سٹی پارک سے ابو سعید اور 15 خدات کے چوک سے بازار کی طرف اور وہاں سے شہر رائی کی سڑک کی طرف سے جائیں گے, کیونکہ ڈاکٹر چمران جنوب شہر کے غریب اور پسے ہوئے لوگوں کے درمیان سے اٹھے تھے. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی کربلا میں ایسے ہی غریب اور نادار لوگوں کے بیچ شہید کا جسد جائے. June 1980 میں ایک بم کا ٹکڑا آتا ہے اور اس کے سر میں لگتا ہے جو کربلا کر رہی ہے, اور اس کی گردن میں پیوست ہوا جو خدا کی بندگی کے علاوہ کسی بھی تعلق سے آزاد ہے. آخری زمانے کے امام عشق کے اصحاب میں سے ایک اپنے خون میں نہا گیا. آج بھی چمران کی شہادت کے کئی سال بعد تہران شہر کے جنوب میں ان کے والد کے قدیمی گھر کی یہ پرانی در و دیوار ابھی بھی ان کی سادہ اور آرائش کے بغیر زندگی کی گواہی دے رہے ہیں. دنیا میں رہتا تھا لیکن دنیا والوں میں سے نہ تھا, اس میں یوں رہتا تھا جیسے یہاں نہیں رہتا. ڈاکٹر تھا, عارف بھی تھا, فنکار تھا, رضاکار بھی تھا. بارش کی طرح آنکھوں سے محبت چھلکتی تھی, پانی کی پاکیزگی کی طرح دل پاک تھا. ان کے والد بھی ان کی محبت اور شفقت کے بارے میں ہمیں کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں.
بہت مہربان تھا, وہ جب کسی سے بات کرتا تو یوں سمجھتا جیسے یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی. ہر ایک سے محبت اور شفقت سے پیش آتا, یہاں تک کہ کہا کرتا تھا کہ میں سارے ایرانیوں کے پاؤں کی خاک ہوں. جب کسی سے فون پہ بات کرتا اتنے پیار اور محبت سے بات کرتا کہ ہر کوئی اس کا فریفتہ ہو جاتا.
ڈاکٹر چمران نے جہاد کو نوجوانی کے زمانے میں سیکھا. 5 June 1963 کے واقعے کے بعد امریکہ میں اپنی پرامن زندگی کو خیر باد کہہ دیا اور الجزائر چلے گئے. کچھ مدت بعد مصر چلے گئے اور وہاں کمانڈو ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد لبنان کی طرف ہجرت کی. فلسطینی اور لبنانی مجاہدوں کے شانہ بشانہ ظالم ترین اور شقی ترین حکومت یعنی سرزمین معراج کے غاصبوں کے ساتھ جہاد کیا. اور پھر 22 سال کی ہجرت کے بعد جنوری 1979 کو ایران واپس آ جاتے ہیں. اپنے مرشد امام خمینی کے دیدار کو پہنچتے ہیں اور پھر اس طرح ان کے وجود میں ضم ہو جاتے ہیں کہ پھر لبنان واپس نہیں جا سکے. شہید چمران نے اپنے سارے القابات، عنوان اور مہارتوں میں سے جس نام کو اپنے لیے پسند کیا وہ تھا بسیجی، یعنی الہی رضاکار. بسیجی لباس کو زیب تن کیا اور شہادت کے آخری لحظے تک بسیجی رہے. یہ وہی تھا جس نے کردستان کے واقعے سے شروع کر کے ملک کے مغرب میں پاور کی آزادی کا مارکا سر کیا.
بطور کلی ہم اپنی بقا اور پاوا میں اپنی فتح کی واحد دلیل حضرت آیت اللہ خمینی کے بیان کو قرار دیتے ہیں جو انہوں نے اس سلسلے میں جاری کیا، اور یہ کامیابیاں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کسی تازہ نفس فوج کے پاوا میں پہنچنے سے پہلے حاصل ہوئی تھی، یعنی پہلے سے موجود فوج اور مقامی پاسداروں کی مدد سے ہم نے تمام کھوئے ہوئے مقام واپس لے لیے تھے اور دشمن کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے.
مسلط کردہ جنگ کے شروع ہوتے ہی ڈاکٹر چمران نے حضرت امام خمینی سے اجازت حاصل کر کے پارلیمنٹ کی نمائندگی کو چھوڑ دیا اور خوزستان کی کربلا پہنچ گئے. پہلی فرصت میں رضاکار عوامی لشکر کو منظم کیا اور غیر منظم ادارے کے کمانڈر کی حیثیت سے کام شروع کر دیا. اس ادارے کو بنانے کا اصلی مقصد دشمن کے خطرناک ترین حملے کو روکنا تھا، تاکہ جب تک مسلح افواج اپنے آپ کو منظم کر کے دفاع کے لیے آمادہ ہو جائے. عوامی لشکر میں غیر منظم جنگ کا گروہ علاقے میں سب سے زیادہ مؤثر رہا تھا، جس نے کم ترین مسائل کے ساتھ دشمن کے عظیم شیطانی لشکر پر کاری ضربیں لگائی تھیں. جہاد، دفاع اور حملے کا جو راستہ ڈاکٹر چمران نے اپنایا تھا، اگرچہ بہت سے افسران اس پر اعتقاد نہ رکھتے تھے، لیکن بسیج کے منظم ہونے اور اس کے کام شروع کرنے کے بعد سب اس فکر اور طریقہ کار پر ایمان لے آئے. اس وقت جب دشمن کے ٹینکوں کا ہجوم سوسنگت میں محاصرہ کر چکا تھا اور چمران نے بسیج، مشترکہ فوج، قبائل کی فوج اور غیر منظم جنگ کے ادارے کی عوامی لشکر کی حمایت سے حاصل پہلی مرتبہ جنوب کے محاذ پر بڑی فتح حاصل کی اور سوسنگت کا محاصرہ توڑ ڈالا اور دشمن کو اس پر قبضے کے خواب کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا.
سوسن گرد پر حملہ کی ابتدا میں اس رات جب ابھی یقین نہ تھا کہ کل صبح سوسن گرد پر حملہ کیا جائے گا یا نہیں، ڈاکٹر چمران محاذ جنگ پر موجود سپاہیوں کے مورچوں اور فوجی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کرتے ہیں تاکہ کل کے لیے پوری طرح تیار رہیں. اسی سلسلے میں وہ اس علاقے میں آتے ہیں. اس علاقے میں عوامی لشکر موجود تھا اور یہ سکول جو کہ کوٹ سید نعیم کا سکول ہے، اس چھوٹے سے سکول سے علاقے میں موجود افواج کی ضروریات پوری کی جا رہی تھی۔ سکول کے سامنے والی آبادی میں اور اس طرف کے گاؤں میں افواج موجود تھی، اور وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری فوج موجود تھی، جہاں ڈاکٹر چمران آئے اور سب سے ملاقات کی۔ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، جب ڈاکٹر سپاہیوں کے پاس سے اور مورچوں کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک آہستہ لیکن پرسوز آواز سنائی دی، ایک مجاہد راز و نیاز کر رہا تھا، خداوند تعالی سے شہادت کی دعا مانگ رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہا تھا کہ ہم آرزو رکھتے تھے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، آپ کی رکاب میں شہید ہو جاتے۔ ایک عمر فیا لیتنی کنت معک کہتے رہے ہیں، لیکن توفیق حاصل نہ ہوئی تھی، اور اب ہم خوزستان کی کربلا میں آئے ہیں۔ کل 9 محرم ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل آپ کی رکاب میں وہی جنگ کروں اور وہی شہادت پاؤں۔ ڈاکٹر صاحب اس مجاہد کی دعا راز و نیاز سنتے رہے۔ وہ وہاں کتنی ہی دیر کھڑے رہتے ہیں اور پھر بعد میں انتہائی خوبصورت اور دلنشین تحریر لکھتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ناز و نیاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسین، شہیدوں کے سردار، میں بھی خوزستان کی کربلا میں آیا ہوں، کل تاسوعائے حسینی یعنی 9 محرم ہے، اور پرسوں عاشورائے حسینی ہے، میں آرزو کرتا ہوں کہ آپ کے اصحاب کی طرح آپ کی رکاب میں شہادت حاصل کروں، لیکن صرف ایک خواہش ہے کہ جس طرح آپ اپنے ہر صحابی کے پاس پہنچے ہیں جب وہ زمین پر گرا ہے، حتیٰ وہ آپ کا حبشی غلام بھی جب شہید ہونے لگا تو آپ اس کے پاس بھی پہنچے، زمین پر زانو رکھے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس کے آخری لمحوں تک اس سے وداع کیا۔ میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے وداع کے وقت میرا سر آپ کی زانو مبارک پر ہو، تاکہ آپ کے قدموں میں اپنی تڑپتی محبت اور عشق سوزاں کا نذرانہ پیش کر سکوں۔
اگلے دن سوسنگت آزاد ہو جاتا ہے، لیکن چمران جو سوسنگت کی مسجد میں نماز پڑھنے کا اشتیاق رکھتے تھے، پاؤں کے زخمی ہونے کی وجہ سے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ہسپتال سے دشمن کو خبردار کرتے ہیں کہ ہماری آج کی لڑائی یعنی 9 محرم کی لڑائی تھی، اور اب عاشورہ کے مارکے کے لیے تیار رہو۔
ایرانی قوم کو ایک پیغام دینے کے لیے میں کہوں گا کہ سپاہ اور بسیج کو ہر طرح سے مضبوط کریں۔ یہ وہ واحد طاقت ہے جس پر انقلاب بھروسہ کر سکتا ہے، اور اس دنیا میں اپنی عظیم انقلابی ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں۔ معاون بختیاری کی ایک ہفتہ پہلے شہادت کی مناسبت سے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے گیا تو وہ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور ہم سے التماس کر کے اور تاکید کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ اس عاشورہ پر ان کو اجازت دی جائے کہ وہ شہید ہو جائیں، اس کے علاوہ کسی اور بات پر راضی نہ تھے۔ یہ تو ان کی خواہش تھی، میں بھی صدام پلید کو الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ آج کی سوسنگر کی ہماری لڑائی تاسوا یعنی 9 محرم کی لڑائی تھی، اور اب عاشورہ کے مارکہ کا انتظار کرو کیونکہ یہ جوان اپنے آپ کو عاشورہ میں قربان ہونے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور ہماری نظر میں ہر روز عاشورہ ہو سکتا ہے اور ہر سرزمین کربلا ہو سکتی ہے۔
سوسنگت کے مغرب میں دشت دہلاویہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چمران معراج پر گئے۔ وہ دنیا میں آئے تاکہ وہ عاشور کے بعد 1340 سے کچھ زیادہ عرصے بعد 21 جون 1981 کو اس جگہ سے حق کی ملاقات کو جائیں۔ یہ علامت جو ان کی قتلگاہ پر رکھی گئی ہے، اگر نہ ہو تو ان کی عزت و کرامت میں کوئی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ یہاں کے رہائشیوں نے ان کے نام اور ان کی یاد کو شہر کی تاریخ کا حصہ بنا لیا ہے۔ آج بھی جب آپ اس علاقے میں آئیں تو آپ کے گرد جمع ہو کر اس کی انکساری اور اس کی مہربانی کی باتیں کرتے ہیں۔
یہ بھی شوشتر آئے تھے میرے گھر اور جناب نادر بھی، یہ کون ہے؟ یہ باسیہ ہے، نہیں یہ مالکیہ ہے جو ساریہ کی طرف سے آیا تھا۔ سوسن گرد کے مغرب کی طرف حملہ کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے ساتھ تھے، میرے رشتہ داروں میں سے ایک حسن بھی تھا جس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور وہ شہید ہو گیا۔ ہم نے نہر کو پار کیا اور پانی کو کھولا تھا، اور مالکیہ جسے حاج خلاق کہتے ہیں اس نے ہینڈ پمپ سے پانی نکالا۔ یہ جاہد ہے، ہاں ہاں، اس کے 2 بھائی شہید ہوئے تھے، ہاں ان میں سے ایک جابر ہمدان میں شہید ہوا۔ جی ہاں، یہ 1359 ہجری شمسی کے سال کا آخر ہے، ہاں ہاں 59 کی عید سے پہلے۔ جی ہاں سردیاں تھیں، ڈاکٹر نے یہ ٹوپی پہن رکھی ہے، ہاں ہاں بالکل سردیاں تھیں۔ یہ ٹوپی ہمارے شمال کے ممالک کے مسلمانوں نے دی تھی، امام موسیٰ صدر کے ساتھ روس کے دورے پر گئے تھے، ان ممالک میں ازبکستان، ترکمانستان، وہاں کے مسلمانوں نے دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور سردیوں میں ہمیشہ ان کے سر پر ہوتی تھی۔ افسوس ہے کہ ہم نے اسے گم کر دیا ہے، ابھی میرے پاس نہیں معلوم کہاں ہے، یہاں سردیوں میں پہنتے تھے، کھال کی بنی ہوئی تھی۔ دنیا میں رہنے اور زندہ رہنے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، اگر یہاں تھے تو صرف اپنا فرض ادا کرنے کے لیے۔ اپنی ایک اور تحریر جو آخری دنوں میں لکھی تھی، اس میں اپنے دکھ بھرے اور پریشان دل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر سے بھاگنا چاہتا ہوں، میں اختلافات، دکھاوا، ریاکاری، غرور، تکبر، دھوکا، مکاری، جھوٹ اور تہمتوں سے تھک چکا ہوں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب اس دنیا میں میرے رہنے کے لیے جگہ نہیں رہی۔ ڈاکٹر چمران سوسن گرد کے قریب پہنچے تو شہید فلاحی اور مرحوم اشراقی سے ملاقات کی اور ان سے خدا حافظ کیا. اور جب آ رہے تھے تو گاڑی کے اندر کچھ جملے اور چند سطریں لکھی جو بہت عجیب ہیں, جو ان کی بلند مرتبہ روح اور شاید روحانی رابطہ اور الہامی کیفیت بتاتے. وہ جو اپنی شہادت کے بارے میں جان چکے تھے اس کی عکاسی کرتی. اس تحریر کو میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا, اس کے الفاظ اور معانی حیران کن ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں زندگی اور اپنے پورے وجود کے ساتھ الوداع کر رہا ہوں. ڈاکٹر چمران نے بہت سے خطرناک ترین مارکوں میں شرکت کی تھی, لبنان میں, کردستان, خوزستان میں. اسی سوسن گرد کی لڑائی میں بھی شہادت کے لیے تیار تھے, لیکن کسی بھی جگہ اس طرح الوداع نہیں کیا تھا کہ کہیں اے میری زندگی, اب میری عمر اختتام کو پہنچ گئی ہے, آخر کو پہنچ گئی ہے. تم سے اور تمہاری ساری خوبصورتیوں سے الوداع کرتا ہوں, سارے صحراؤں سے, سب پہاڑوں سے, آسمان و زمین اور ستاروں اور ہر چیز سے وداع کر رہا ہوں. انہوں نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے, کیونکہ گاڑی کے اندر لکھا ہے تو گاڑی کے چلنے کی وجہ سے انسان کے ہاتھ میں جو لرزہ ہوتا ہے وہ بھی لکھائی سے معلوم ہوتا ہے. پھر اپنے بدن کو خطاب کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک عمر تک تم نے میرا بوجھ اٹھایا ہے, مجھے برداشت کیا, میں نے تمہیں بیدار رکھا, تمہیں بھوکا رکھا, تکلیفیں دیں, سختیاں دیں, ان سب پریشانیوں کا ذکر کیا. پھر کہا کہ لیکن اب آسودہ ہو جاؤ, اب خوشحال ہو جاؤ, کچھ لمحے بعد آپ کو آزاد کر دوں گا, آپ کو پرسکون کر دوں گا. اپنے ہاتھوں سے خطاب کرتے ہیں, اے میرے ہاتھوں متحرک رہو. اپنی آنکھوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیز بین رہو. اپنے پاؤں سے خطاب کرتے ہیں, تیز ہوشیار اور متحرک رہو, اور کہتے ہیں کہ صرف کچھ لمحے تحمل کر لو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ لمحے بعد آپ سب ہمیشہ سکون میں ہوں گے, پھر کوئی تکلیف نہ ہوگی. لیکن اس عمر کے آخری وقت میں میری عزت و آبرو کو محفوظ رکھنا, جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جملے بہت خوبصورت اور عارفانہ ہیں, یقیناً ان کے اصل جملے دیکھنے چاہیے. اس طرح لکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا, لکھتے ہیں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ ہی لمحے بعد آپ خاک کے ابدی بستر پر آرام اور سکون حاصل کریں گے, اور پھر کوئی زحمت نہ ہوگی. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ان آخری لمحوں میں موت کے سامنے میرا رقص, یہ جملہ بہت ہی عمدہ ہے, جسے موت کے سامنے اپنا رقص کہتے ہیں, یعنی خوشی اور پوری تیاری اطمینان کے ساتھ موت کی طرف جا رہا ہوں. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ رقص کرتے ہوئے, شہادت کی خوشی مناتے ہوئے, لیکن یہ موت کے سامنے میرا رقص خوبصورت ہونا چاہیے.
وہ جس نے اپنے اختیار کے ساتھ کربلا کے راستے میں قدم رکھا ہے, جانتا ہے کہ تیر و ترکش اندھے اور سرگردان نہیں ہے, اور نیک لوگوں کی شہادت کا انتخاب کرتے ہیں. اس میں کیا عجیب ہے کہ اگر چمران بھی اپنی شہادت سے چند لمحہ پہلے یہ جان لے کہ ابھی چند منٹ بعد اپنے دو ساتھیوں مقدم پور اور حدادی کے ساتھ کسی لامکاں پر کہکشانوں سے پر اور ستاروں کے آسمان سے دور کسی آسمان کی طرف پرواز کر جائیں گے.
بم کے ٹکڑے نے مقدم پور کے سینے اور پھیپھڑوں کو کاٹ ڈالا اور وہ زمین پر گرا. حدادی کی ٹھوڑی اور چہرہ کٹ گیا اور اسی لحظہ وہ شہید ہو گیا. ڈاکٹر چمران کو 60 نمبر کے بم کا ایک ٹکڑا سر کے پیچھے حساس جگہ پر لگا اور وہ خوزستان کی گرم زمین پر گرے.
میرا خیال ہے کہ پہلے بھی کسی پروگرام میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ خواہش کرتے تھے کہ شہادت کے وقت دست کربلا کے شہیدوں کی طرح شہیدوں کے سردار امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہوں، خواہش کیا کرتے تھے اور اپنی اس خواہش کو بیان کر چکے تھے اور لکھا تھا کہ اے امام حسین علیہ السلام، آپ نے کربلا میں ہر ایک شہید کو بوسا دیا، اپنی آغوش میں لیا، اس کو ودا کیا، کیا ممکن ہے کہ میری شہادت کے وقت میں بھی اس افتخار سے سرفراز ہوں، میرا سر بھی آپ کے زانوں پر ہو، میں آپ کا مہمان بنوں اور آپ سے میرا عشق اور میری شہادت کی تڑپ آپ کو پتا چل جائے، یہ ان کی خواہش تھی، مسکراہٹ جن کے ہونٹوں پر تھی، وہ خاموشی جس میں رضایت کا راز تھا ان کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اپنی اس آرزو کو انہوں نے پا لیا تھا، پھر کسی سے بات نہ کی، کسی سے کچھ نہ کہا، کوئی کلام نہ کیا اور کسی کی طرف نگاہ نہ کی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی مہمانی میں پہنچ چکے تھے اور جو چاہتے تھے وہ حاصل کر لیا تھا۔
ہاں وہ گولی جو دور سے آ رہی تھی اس کے سر پر لگی جو کربلا کا راہی تھا، اور اس کی گردن میں پیوست ہوا جو خدا کی بندگی کے علاوہ کسی بھی تعلق سے آزاد تھا۔ آخری زمانے کے امام عشق کے اصحاب میں سے ایک اپنے خون میں نہا گیا، ان کی یاد تازہ رہے، ان کے راستے پر چلنے والے ہمیشہ باقی رہیں۔